أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون يا آيات سورة زمر سلي گئی ہیں ان کی اور کچھ بعد میں آنے والی آیات کی تلاوت میں نے پچھلے خطبے سے پہلے کی تھی اور اس مضمون کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کر رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو لازماً پیش جماعت کو اسلام میں رکھنی چاہیے اور ان کو پوری طرح سمجھ کر پھر جماعت کے لیے توبہ کا مضمون خوب کھل جائے گا اور توبہ پر عمل آسان ہو جائے گا اور اس کی اہمیت بھی پہلے سے بڑھ کر ظاہر ہوگی کیونکہ اکثر انسان غفلت کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں اور توبہ کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہی نہیں کیونکہ جن گناہوں میں انسان ملوث ہو ان سے دل لگ چکا ہوتا ہے اور جس چیز سے دل لگ جائے اس کے لیے تو یہ دعا کرنا بھی مشکل ہے کہ اے خدا مجھے اس گناہ سے نجات بخش اور یہ بڑی ہمت کا کام ہے کہ کیسی چیز جس سے دل لگ چکا ہو اس کے خلاف انسان پورے شعور کے ساتھ یہ دعا کرے کہ اے خدا یہ مجھے چھڑا دے چنانچہ مجھے اپنے تجربے میں بارہا یہ دقت پیش آتی ہے کہ جب بعض لوگ یا بعض بچیاں اپنی ناسمجھی سے بعض ایسے فیصلے کر بیٹھتی ہیں جو اسلام کی روایات اور احمدیت کی روایات کے خلاف ہیں جب ان کو میں کہتا ہوں کہ اپنے لیے دعا کرو تو وہ ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی وہ اقرار بھی کرے تو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ فیصلہ نہیں ہو سکا اور جب وہ اس بات کو نہ سمجھ سکیں تو پھر کبھی بھی وہ نصیحت ان پر عمل نہیں کرتی لیکن جس نے بھی اس مضمون کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا سمجھا اور معلوم کر لیا کہ بہت مشکل کام ہے جس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے اور پھر تسلیم کر لیا کہ ہاں باوجود مشکل کے ہم ضرور ایسا ہی کریں گے ایک بھی ان میں سے ضائع نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خدا نے ہمیشہ ان کو سنبھال لیا تو سب سے پہلی بات جو توبہ کے تعلق میں قابل غور ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے تعلقات کا جائزہ لے کیونکہ سارا مضمون ہی تعلقات کا ہے ساری انسانی زندگی ہی تعلقات کا قصہ ہے ہر گناہ ایک تعلق پیدا کرتا ہے یا ایک تعلق کے نتیجے میں ہوتا ہے اور ہر توبہ ایک تعلق کے نتیجے ہی میں ہوگی، ورنہ گناہ کا تعلق ٹوٹ سکتا ہی نہیں۔ یہ وہ مضمون ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے میں نے قرآن کریم کی اس آیت کے لفظ انیبو میں، جس کی میں نے تلاوت کی ہے، انیبو کو آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا مضمون بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے، وانیبو الی ربکم، اپنے رب کی طرف جھک جاؤ، واسلموا لہ، پھر اپنے آپ کو اس کے سپرد کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، پیشتر اس سے کہ عذاب آ جائے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اب پہلی آیت یہ ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اس سے پہلے یہ ذکر گزرا کہ اے وہ لوگوں جو اپنے نفسوں پر ایسی سی زیادتیاں کر بیٹھے ہو کہ گناہ کبیرہ میں یا کبائر میں ملوث ہو گئے، بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو یہ جو خوشخبریاں ہیں، اس کے بعد یہ آیت ایک عجیب سی بات پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر گناہ بخش دے گا، لیکن موت سے پہلے پہلے ڈرو کہ وہ عذاب نہ آ جائے۔ اگر ہر گناہ بخش دے گا تو عذاب کیسا آئے گا؟ پھر کس عذاب سے ڈرنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے؟ کیونکہ یغفر الذنوب نے تو سارے بوجھ اتار دیے بظاہر، کوئی بھی فکر باقی نہ چھوڑا۔ جب خدا اتنا عظیم مہربان ہے کہ ہر گناہ بخش دیتا ہے، تو پھر کسی عذاب کے خطرے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ سب غلط فہمیاں دور فرمائی ہیں جو بخشش کے متعلق عامۃ الناس میں پائی جاتی ہیں۔ بخشنے کا مضمون ایک توبہ کو چاہتا ہے۔ اگر دل میں تبدیلی واقعہ ہو، انسان توبہ کرنا چاہے، تو پھر جو رستے کی دقتیں ہیں وہ خدا دور فرماتا رہتا ہے۔ پھر کیسا ہی کٹھن سفر ہو، اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دیتا ہے۔ اور اس سفر کے آغاز پر انیبو کا لفظ رکھا کہ یہ سفر تم سے شروع ہو نہیں سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق پیدا نہ ہو۔ گناہ کا مطلب ہے مادی دنیا سے بے حد تعلق قائم ہو گیا، عادتیں پڑ گئیں۔ ایک معمولی سی ڈرگ کی ایڈکشن ہے، وہ بھی ہو جائے تو ڈاکٹر بڑا بڑا زور لگاتے ہیں، بعض دفعہ مہینوں ہسپتالوں میں رکھتے ہیں، پھر جب ہسپتال سے باہر آیا پھر دوبارہ وہی ڈرگ شروع ہو جاتی ہے۔ گناہ تو کتے کی دم کی طرح ہے۔ کہتے ہیں 12 سال تک ایک نالی میں کتے کی دم رکھی تھی تاکہ وہ سیدھی ہو جائے، جب وہ نکالی تو پھر اسی طرح خم پڑ گیا۔ تو یہ خم دور کرنے کے نسخے ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، اور ایسے نسخے بیان نہیں فرماتا جیسے کتے کی دم کو نالی میں ڈال دیا ہو، جب نکالو پھر وہی۔ قرآن کریم جو نسخے بیان فرماتا ہے وہ دائمی ہیں، وہ کبھی پھر انسان کو پہلے حال کی طرف لوٹنے نہیں دیا کرتے۔ اور اس مضمون کی جان تعلق باللہ میں ہے۔ گناہ ہے ہی تعلق کا نام۔ توبہ کیا ہے؟ ایک تعلق سے دل توڑنے کی کوشش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھ کر کہ یہ بندہ میری خاطر کر رہا ہے مگر اس میں طاقت نہیں ہے، اس کی طرف جھک جانا، یہ اس کے تواب ہونے کی نشانی ہے۔ بس توبہ اپنی ذات میں کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی اگر اللہ تواب نہ ہو، اور تواب کی طرف جانے کے لیے توبہ سے پہلے فرمایا ہے انیبو الی ربکم، کہ تم اپنے رب کی طرف مائل ہو۔ حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام کا جو حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، آج میں نے اس کا باقی حصہ آنے سے پہلے دیکھا تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی اس بات سے کہ حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام نے اسی مضمون کے تعلق میں جو ان آیات میں بیان ہوا ہے، قل یا عبادی، اس میں ایک اور حدیث سے استنباط فرماتے ہوئے یہی معنی لیے ہیں، بین ہی یہ معنی لیے ہیں، یہ تعلق کا مضمون ہے، اللہ کی محبت کا مضمون ہے، اس کے سوا کسی گناہ سے انسان کو نجات نہیں مل سکتی۔ چنانچہ اب میں باقی اقتباس پڑھ کر پھر میں بعض مزید باتوں کو کی طرف واپس آؤں گا, یا حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ السلام کے حوالے سے چند امور, چند اور امور آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ فرماتے ہیں یہ جو فرمایا قل یا عبادی, کہہ دے کہ اے میرے بندو, اس مضمون کے متعلق میں پہلے بیان کر چکا ہوں, میں یاد دہانی کے طور پر یہ بتاتا ہوں کہ آیت سے یہ نکلتا ہے کہ محمد رسول اللہ خدا تعالیٰ کے بندوں کو یہ کہیں اے میرے بندو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس جگہ یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک مجازی کلام ہے, اور عبد کا ایک دوسرا معنی ہے جو یہاں بالوضاحت صادق آ رہا ہے, وہ ہے غلام. اور غلام اور بندے میں یہ فرق ہے, بندہ تو خدا نے پیدا کیا ہے اور غلام بھی بندہ ہی ہوتا ہے مالک کا, لیکن پیدا ہونے کے مضمون میں نہیں, کے لحاظ سے نہیں, بلکہ اس کے تابع ہو جاتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو یا عبادی کا لفظ ہے, یہ گناہوں سے بچنے کا ایک ایسا عظیم شان طریق بیان فرما رہا ہے کہ جس مضمون کو آپ سمجھیں تو آپ کی گناہوں سے رہائی ممکن ہو جائے گی. اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر جہاں جتنی چاہے کوشش کریں صحیح جگہ ہاتھ ہی نہیں پڑے گا. بس آپ نے لفظ عبد کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا, عبد کے مفہوم میں یہ داخل ہے کہ ہر آزادگی اور خود روی سے باہر آ جائے. یعنی غلام تو وہ ہوا کرتا ہے جس کی آزادی کلیتاً سلب ہو جاتی ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشخبری دی ہے وہ اب اپنے عباد کو دی ہے, ہر شخص کو نہیں دی. فرمایا تم میرے عباد بنو گے تو دیکھو گے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, خدا تعالیٰ گناہوں کا کچھ بھی نہیں باقی چھوڑے گا, لیکن شرط ہے کہ میرے عباد بنو, یعنی اپنی آزادیاں ترک کر دو اور میری غلامی کی پناہ میں آ جاؤ. فرماتے ہیں اور خود روی سے باہر آ جائے. خود روی کا محاورہ بھی بہت گہرے فکر کے بعد اس یہاں جمایا گیا ہے. ہر ایک آزادگی سے مراد یہ ہے کہ ہر دوسری چیز سے محبت سے بے تعلق ہو جائے, اور خود روی کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کی اندرونی غلامی سے بھی کلیتاً آزاد ہو جائے, نہ غیر کی غلامی رہے نہ نفس کی غلامی رہے, اور پورا متبع اپنے مولا کا ہو, یعنی جس کا وہ غلام ہے اس کا کلیتاً مطیع ہو جائے. حق کے طالبوں کو یہ رغبت دی گئی کہ اگر نجات چاہتے ہو تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں, اگر نجات چاہتے ہیں تو یہ مفہوم اپنے اندر پیدا کریں. اور در حقیقت یہ آیت اور یہ دوسری آیت, وہ حدیث کے حوالے سے میں نے کہا تھا, وہ آیت کے حوالے سے مضمون بیان فرمایا ہے. یہ دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم, ادرو مفہوم ایک ہی ہیں, کیونکہ کمال اتباع اس محویت و عطا سے تامہ کو مستلزم ہے جو عبد کے مفہوم میں پائی جاتی ہے. یہی سر ہے کہ جیسے پہلی آیت میں مغفرت کا وعدہ بلکہ محبوب الہی بننے کی خوشخبری ہے, گویا یہ آیت کہ قل یا عبادی دوسرے لفظوں میں اسی طرح پر ہے, قل یا متبعی. یہ مضمون چونکہ زیادہ ادق ہے, اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام جب بڑے وسیع گہرے مضامین کو چند لفظوں میں بیان فرماتے ہیں تو ان کی تشریح کرنی پڑتی ہے, ورنہ عام قاری ان کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے اس مضمون کو میں اب اپنے لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ آیت یا عبادی اور ان کنتم تحبون اللہ ایک ہی مضمون کی دو آیتیں ہیں اور ایک دوسرے پر روشنی ڈال رہی ہے. جو عبد ہوگا وہ اتباع کرے گا, اور اتباع سے پہلے محبت ہونا ضروری ہے. چنانچہ وہاں جو انیبو کا مضمون بیان فرمایا گیا ہے, یہاں ان کنتم تحبون اللہ کے الفاظ میں بیان فرما دیا گیا. اصلاح کی شرط ہے, شرط اول یہ ہے کہ محبت بہرحال ہونی ہے. اگر محبت نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ تو ہو, ارادے تو ہوں کہ ہم خدا سے محبت کریں. یہ دعویٰ بہت بڑا ہے اور کیسے ہو جائے, اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں فتبعونی, اور وہاں یا عباد جو فرمایا تھا حضرت مسیح علیہ السلام اس عباد کے لفظ کو اتبعونی کے ساتھ اس طرح جوڑ دیتے ہیں کہ اچانک دماغ روشن ہو جاتا ہے کہ عبد کا مطلب تو غلامی اور اتباع ہی ہے, اس کے سوا اور کیا مطلب ہے؟ کامل اتباع اور کامل غلامی. اور یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے, فتبعونی, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کے لیے لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی جائے, اور اپنی محبت کے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی لازم ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی جائے. اور کوئی مغفرت جسے مغفرت عظیم کہا جا سکتا ہے, جسے سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں, اس غلامی کے بغیر ممکن نہیں ہے. اب یہ مضمون دیکھنے میں آسان مگر کرنے میں بہت مشکل ہو گیا ہے. اتبعونی کے لیے جو مشکلات سامنے درپیش ہیں وہ پہاڑ کی طرح ہیں. ایک عام انسان کسی عام روزمرہ کے نیک انسان کی مطابقت کرنے میں بھی بڑی دقت محسوس کیا کرتا ہے. بچے جو گھر میں پلتے ہیں وہ بھی اپنے نیک ماں باپ کے پیچھے چلنے کے لحاظ سے ضروری نہیں کہ تبن آمادہ ہوں, محنت کر کے کوشش کر کے پیچھے چلنا تو اور بھی مشکل کام ہے. چنانچہ بہت سے نیک ماں باپ ہم نے دیکھے جن کے بچے ان کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستوں پر چل پڑے, اور جنہوں نے ان کو پسند بھی کیا, ان کو عزت بھی دی, اس جیسا بننے سے محروم رہے, کیونکہ نیکی کے رستے پر چلنا محنت طلب کام ہے. لیکن جن کو جتنی زیادہ محبت ماں باپ سے ہو اتنا ان کے لیے وہ کام آسان ہوتا چلا جاتا ہے, یہ بھی ہم نے دیکھا. اور یہ ایک دائمی مضمون ہے. وہ تمام بچے جو ماں باپ کی نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں, آپ ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں, ان کے دل میں اپنے ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی. اور جن کو محبت ہو ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ اپنی الگ راہیں تلاش کریں, یہ الگ راہیں تلاش لیں. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد میں, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابہ میں بلا استثناء ہم نے اس مضمون کو سچا ہوتے دیکھا ہے. ہر وہ اولاد جس نے اپنے ماں باپ سے محبت کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے اور ان کے لیے ان رستوں پر چلنا آسان کر دیا. تو گناہوں کا راز بھی محبت میں ہے اور گناہوں سے بچنے کا راز بھی محبت میں ہے. محبت یہ وہ آخری تقدیر کا نقطہ ہے جس کے تابع سب تقدیریں ہیں, اور تقدیر الہی بھی اسی محبت سے بنائی گئی ہے. چنانچہ وہ آخری طاقت جس سے مادی دنیا بنی ہے وہ گریویٹیشنل پل ہے, یعنی مقناطیسی طاقت جو خدا تعالی نے ہر مادے میں رکھ دی ہے, اس کو نکال دیں تو ساری کائنات بے حقیقت ہو کر بکھر جائے, کچھ بھی اس کا باقی نہ رہے. یہی وہ طاقت ہے جس سے سارا نظام کائنات چل رہا ہے. اتنی وسیع کائنات کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک آپ حرکت کریں تو 20 ارب سال میں بھی نہ پہنچ سکیں, اور وہ حرکت روشنی پر سوار ہو کر کی جائے. یعنی ہر لمحہ آپ 186,000 میل کی رفتار سے دوڑ رہے ہیں یا اڑ رہے ہیں, اور پرلے کنارے پر 20 ارب سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے, اتنا بڑا فاصلہ ہے. کیونکہ جب وہاں پہنچیں بھی تو وہ اور زیادہ دور ہو چکی ہوگی, کائنات پھیل چکی ہوگی. अब ये सवाल पैदा होता है कि ये सफर, ये जो कायनात है, इसको संभाला कैसे है अल्लाह ताला, छोटे से रोजमर्रा के निजाम को भी किसी ताकत से चलाया जाता है। इतना बड़ा निजाम, ना इसमें शोर ना कुछ शराबा, यदि शोर शराबे से मुराद ये है कि निजाम की हरकत के लिहाज से कोई शोर नहीं, इसको काबू रखने के लिहाज से बिल्कुल बे आवाजी है, कामिल सुकूत है। और जितने सैयारे खुदा ताला ने दूसरे सैयारों के साथ बांधे हुए हैं, उनके मुतालिक बार बार इंसान को तवज्जो दिलाता है, गौर करो इस बात पर, इतना बड़ा निजाम इतना कुव्वत के साथ मुरज्जम कर दिया गया है और इस तरह मुसक्कर कर दिया गया है कि मजाल नहीं है कि अपने रस्तों से हट कर किसी और तरफ जा सके। ऐसे सुतूनों से बांधा गया जिनको तुम देख नहीं सकते, सुनना तो दरकिनार, देखा भी नहीं जा सकता है, देखना तो दरकिनार, सुना भी नहीं जा सकता, कामिल खामोशी है। और इस मसले पर साइंसदान हैरान है कि इतनी बड़ी ताकत और खर्च कुछ नहीं हो रहा। मामूली सा इंजन चलाने के लिए भी आपको जितने कोयलों की जरूरत है, जमीन अपनी सारी कशिश शक्ल में उतनी तवानाई भी खर्च नहीं कर रही। तो मोहब्बत का मजमून है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने मुतवज्जे फरमाया है, तुम अपने घर की कायनात भी नहीं चला सकते अगर मोहब्बत के रिश्ते न बांधे जाए। तो फिर माजी कायनात का मामला हो या रूहानी कायनात का मामला हो, इस मज़मून को समझो कि सबसे बड़ी ताकत जिसके जरिए अदना और आला सब मुसख़्ख़र किए जा सकते हैं, वो मोहब्बत की ताकत। और इस मज़मून में जो आंज़रु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक में बयान फरमाया गया, दरअसल हर इंसान को उसकी पैदाइश का राज समझा दिया गया है, उसकी सारी जिंदगी उसके मकासद को हासिल करने के गुर समझा दिए गए कि तुमने अगर कुछ हासिल करना है तो मोहब्बत के जज्बे से हासिल कर सकते हो, नफरतों से कुछ हासिल नहीं हो सकता। चुनांचे शैतान और इंसान की कहानी के ताल्लुक में मैं हमेशा जमात को समझाता रहा हूं कि दो ही बातें हैं जो बयान हुई, और वो दोनों बातें अजल से सच्ची हैं, अबद तक रहेंगी, उनमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। दो ताकतें हैं, एक नारी ताकत है और एक नमूव की ताकत है। नमूव की ताकत वो है जो गीली मिट्टी से बनती है, यानी बिखरे हुए अज्जा को इकट्ठा कर देता है पानी और जुड़ने लगते हैं। तमाम नश्वनुमा इस मिलने की ताकत से पैदा होती है। हर चीज जो बिखरती है, हर निजाम जो बिगड़ता है, हर मुनज़्ज़म चीज जो तितर बितर हो जाती है, वो आग की ताकत से होती है। मादी दुनिया में भी यही हाल है और रूहानी दुनिया में भी यही हाल है। नफरतें किसी घर के में दाखिल हो जाएं तो कुछ भी नहीं छोड़ती। बीवी बाप खामद से जुदा हो जाती है, बच्चे माँ से और बाप से, भाई बहन एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। और ये वो मज़मून है जिसको इसकी गहराई तक जाना इस्तिग़फ़ार को समझने के लिए लाज़िम है। बस मोहब्बत के मज़मून को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम जो बयान फरमा रहे हैं, ये उसके तभी नतायज हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आपको हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम पूरी गहराई से समझ आ सके। फरमाते हैं, बल्कि महबूब इलाही बनने की खुशखबरी है गोया ये आयत के कुल या इबादी दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह पर है, कुल या मुत्तबई, ऐ मेरी अतात करने की ख्वाहिश रखने वालों, ऐ मेरे पीछे चलने की तमन्ना लेकर आने वालों, ऐ दावेदारों, ये सारे मज़मून या मुत्तबई में आ गए हैं। यानी ऐ मेरी पैरवी करने वालों, जो बकसरत गुनाहों में मुबतला हो रहे हो। अब ये जो नुक्ता है बहुत ही अहम है समझने वाला। एक तरफ मुत्तबई फरमाया जाए और कहा यह जाए कि तुम कबायर में मुबतला, तो मुत्तबई कैसे हो गए? गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कबायर में मुबतला हूं, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने इसका तर्जमा यह किया था اے میری اتباع کی خواہش رکھنے والوں, اے میری غلامی کا دم بھرنے والوں, اے وہ جو اقرار کرتے ہو صبح شام کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, محمد عبدہ و رسول, یہ اقرار تو کرتے چلے جاتے ہو لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اگر میری غلامی کا دم بھرتے ہو تو یہ گناہوں کے بوجھ کیا لیے کر رہا ہو. اتنے گناہ کہ صبح سے شام, شام سے رات, رات سے پھر صبح, اور 24 گھنٹے کے اکثر لمحے تمہارے گناہوں کے خیالات میں مبتلا گزرتے ہیں. اگر توفیق نہ بھی ملے تو خواہش اور حسرتیں ہیں جو اکثر گناہوں سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن نیکیوں کی حسرتیں بہت کم پائی جاتی ہیں. بس متبع ہی فرما کر یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے غلامو تم ایسے ہو, یہ فرمایا جا رہا ہے اے میرے غلام تم کیسے ہو, میرے غلام اور ایسے, میرے غلام اور اتنے گناہ, یہ زیب نہیں دیتا. بس میرے غلام بن جاؤ. اور دوسری جگہ ان کن تم تحبون اللہ میں بھی یہی مضمون ہے. یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے دعوے دار ہو کر اور حقیقت میں محبت رکھنے کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے. فرمایا بہت بڑا دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اور بڑا مشکل دعویٰ کر بیٹھے ہو. یہ دعویٰ آسان ہو نہیں سکتا, اس پر عمل ممکن نہیں ہے جب تک میرے پیچھے نہ چلو, کیونکہ میں نے عشق کی راہوں پر قدم مارے ہیں اور ہر منزل کو آسان کر دیا ہے. ہر فاصلہ میرے پیچھے چلنے سے چھوٹا دکھائی دے گا اور آسان ہوتا چلا جائے گا. اب یہ جو آسانی کا مضمون ہے یہ عشق کے بغیر حل ہو ہی نہیں سکتا. عشق ہے جسے جو ایسی دیوانگی بخش دیتا ہے کہ ایک آدمی پیشہ پکڑ کے ساری عمر اس بات میں گوا دیتا ہے کہ ایک چٹان کو توڑے کاٹتا چلا جائے, یہاں تک کہ اس سے وہ دریا بہا دے. اور وہ دریا تو نہیں بہا سکتا تھا, مگر اسی پیشے سے کھوتے کھوتے وہ مر جاتا ہے اسی حالت میں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور خدا کی محبت ایک ہی راہ پر ملتی ہے, اور خدا کی محبت پر پہنچنا اصل مقصود ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کا ہاتھ پکڑ کر ان راہوں پہ چلائے گی جو بلا استثناء آخر خدا تک پہنچاتی ہیں. اب واپس اب گناہ کے مضمون کی طرف جائیں, پھر دیکھیں کہ اس کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے. بات تو سمجھ آ گئی مگر عمل کیسے شروع ہوگا؟ وہی چوہوں والی بات نہ ہو جائے کہ جب بلی ان پر, ایک خونخوار بلی چوہوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی, بڑے حملے کیا کرتی تھی, تو سوچا گیا کہ آخر کس طرح اس مسئلے کا حل کرے. ایک چوہے کو بہت سوجی, ایک بڑی اونچی بات, اس نے کہا بڑی آسان بات ہے, چوہے کی بلی کی گردن میں ایک گھنٹی لٹکا دو, جب وہ آئے گی اس کی گھنٹی کی آواز آ جائے کرے گی اور ہم وقت پر اپنے اپنے بلوں میں گھس جائیں گے, کوئی بھی اس کی کام نہیں. بڑی چوہوں نے داد دی, واہ واہ سبحان اللہ کیا بات کر کے. پھر کسی کو خیال ہے کہ لٹکائے گا کون, وہاں جا کے مارے گا سارے. گناہوں سے توبہ کا فیصلہ کرنا ہی بلی کی گردن میں گھنٹی لٹکانے والی بات ہے, اور محبت کی راہوں پر قدم مارنا اگر انسان شعور کے ساتھ مفہوم کو نہ سمجھے تو بالکل وہی بات ہے کہ بہت آسان ہو گیا لیکن جب چلو تو پھر مشکل. بڑی مشکل وہ دوسری طرف کی کشش ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے, ایک قدم آگے جائے تو دو قدم پیچھے چلا جاتا ہے. اس کشش کو کیسے توڑا جائے, یہ وہ بنیادی سوال ہے, کیونکہ یہ محض فلسفے کی باتیں نہیں ہیں. قرآن کریم, قرآن کریم تو گہرے حکمت کے راز پیش کرتا ہے, بڑے بڑے مشکل مسائل حل فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو, اور جو کرو وہ اس طرح کرو تو آسان ہو جائے گا. جو نہ کرو اس سے بچنا ہے تو یہ طریقہ اختیار کرو تو بچ جاؤ گے. اور پھر طریق کو آسان کر کے دکھاتا ہے. اب سب سے پہلے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور اور فکر کی ضرورت ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کی ضرورت ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر یہ مطالعہ سچا ہو اور فرضی وجود نہ ہو جس کو علماء پیش کرتے ہیں, یعنی بڑھا چڑھا کر کرشموں کی صورت میں دکھاتے ہیں, ایک حقیقی انسان دکھائی دینے لگے آپ کو جو آپ کی طرح رہتا ہے اور اعلان کرتا ہے قل انما انا بشر مثلکم, کہ دیکھو میں تم جیسا ہی انسان, تمہارا جیسا ہی بشر ہوں, پھر مجھے کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے بڑے مقامات کے لیے چن لیا. یہ مضمون جب تک سمجھ نہ آئے اس وقت تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں پیدا ہو سکتی جو گناہوں سے نجات بخش سکتی ہے یا نیکیوں میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے لے جا سکتی ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ہمارے درمیان قدر مشترک ہے, اور بشریت کے مضمون پر آپ غور کریں اور پھر دیکھیں کہ کن کن مواقع پر آپ کے سامنے کون سے دو امکانات پیدا ہوئے تھے اور کن کن مقامات پر آپ نے ایک امکان کو ترک کیا اور دوسرے کو لے لیا. پھر اس کو آپ اپنی زندگی پر اطلاق کر کے دیکھیں تو اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا مشکل مضمون ہے. اتنے مشکل چوائسیز تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, انگریزی میں کہتے ہیں چوائسیز مشکل, مطلب ہے ترجیحات. جب بھی کوئی ترجیح کی ہے وہ مشکل کی طرف ترجیح کی ہے, آسانی کی طرف ترجیح کی ہے اپنی ذات کے لیے. یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا ظلوماً جہولا, یہ شریعت کا بار اٹھانے والا کامل انسان تو اپنی ذات پر حد سے زیادہ ظلم کرنے والا. یہاں تک فرمایا فلعلک باخع نفسک, اے میرے بندے تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا, اتنا ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر. یہ ظلم کیسے کیا اپنی ذات پر, سوائے محبت کے یہ ظلم ہو ہی نہیں سکتا. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی سمجھنے کا آخری نقطہ, جیسا کائنات کو سمجھنے کا آخری نقطہ کشش ثقل ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات کو سمجھنے کا آخری نقطہ اللہ سے آپ کی محبت ہے. اور وہ محبت کس طرح جلوہ گر ہوئی ہے, کس طرح اس کی آپ نے اس محبت میں آپ کی کایا پلٹ دی ہے, یہ جب تک نصیب نہ ہو یا اس کے لیے کوشش نہ کی جائے کیسے ممکن ہے کہ وہ غلامی نصیب ہو جو تمام گناہوں کی بخشش کا اعلان کر رہی ہو. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ سے اگر آپ گہری نظر سے مطالعہ کریں آپ کے اندر ایسی ایسی پاک تبدیلیاں ہوں گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس نقطۂ نگاہ سے سمجھیں, ٹھہر ٹھہر کر موازنے کریں کہ آپ نے یہ کیا, میں جب صبح اٹھتا ہوں تو یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا, میں یہ قربانیاں خدا کی خاطر کر سکتا ہوں کہ نہیں. یہ مضمون جتنا سمجھ آتا چلا جائے گا اتنا مشکل بھی ہوتا جائے گا. ایک اور مشکل, یعنی ہر اس مضمون کے سمجھنے میں بھی مشکلات ہیں اور سمجھ جانے میں بھی مشکلات ہیں. کیونکہ بعض دفعہ ایک انسان جب یہ دیکھتا ہے کہ کوئی آدمی میرے حد سے بہت آگے نکل چکا ہے تو وہاں اس کی ہمت ٹوٹ جایا کرتی ہے, اور ہمت ٹوٹ کے پھر وہ آگے بڑھ نہیں سکتا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, مگر وہ کام کر دکھائے جو بشر کی طاقت سے باہر نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. یوں لگتا ہے کہ بشر کی طاقت سے بالا طاقتیں ہیں. یہی مضمون حضرت مسیح علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بیان فرمایا کہ بشر تو تھے مگر باتیں ما فوق البشر, باتیں وہ کر رہے ہیں جو بشر کی طاقت سے باہر اور بڑھ کر اور اونچی ہے. یہ جو مضمون ہے یہ ہمتیں توڑ دیا کرتا ہے بعض دفعہ, اور وہ جو اپنے انبیاء کے افسانے بنا لیا کرتے ہیں، ان کے کردار سبھی برباد ہوتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں یہ اس کا کام تھا، یہ عام انسان کی تو طاقت ہی نہیں، وہ سارے کرامات ہیں، وہ ساری کرامات ہیں، وہ سارے کرشمے ہیں جو غیر نبی کو نصیب ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے ساری نیکیاں جو کرشمے ہیں ان سے عام انسان اس طرح محروم ہو جاتا ہے کہ گویا اس کی طاقت میں ہے ہی نہیں، اس لیے ہمت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے سب سے بڑے کرشمہ کو کیوں نہ طرف کیوں متوجہ ہو، اور وہ کرشمہ پھر یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ اتنا برا بزرگ انسان ہے کہ ہمارے سارے گناہ بخش سکتا ہے، اگر اس سے محبت کرو تو سارے گناہ بخش، یہ مضمون بنا لیتے ہیں اور عبادی کا خطاب بھول جاتے ہیں۔ اس مضمون نے مذاہب میں بڑا بہت بڑی بڑی تباہیاں مچائی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ابن اللہ ہونا اور شرک کی جو تعلیم عیسائیت میں جاری ہو گئی یہ ساری اسی مضمون سے ہوئی، کہ وہ آگے آج جس نے سارے گناہوں کا بوجھ خود اٹھا لیا، اب ہمیں کیا ضرورت ہے مصیبتیں کرنے کی۔ بس اگرچہ اسلام میں شرک ان معنوں میں اس طرح تو نہیں آیا، یعنی ظاہری طور پر مسلمان شرک سے بچ گیا، مگر اندرونی طور پر اس کے تمام گناہ شرک کی پیداوار ہے، اور اس شرک میں سب سے بڑا شرک اپنے متا اور نبی کے تعلق میں پیدا ہوا کرتا ہے۔ وہ محبت جب حد سے زیادہ بڑھ جائے، اور اتنی بڑے حد سے زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو انسانی صفات سے بالا کر کے دکھانے لگے، تو وہیں اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اور وہی انسان اس کی اطاعت سے فیضیاب ہونے کی صلاحیت چھوڑ بیٹھتا ہے، تو سارے مشرک گناہگار ہوتے ہیں، تمام مشرک لازماً گندگی میں منہ ماریں گے، کیونکہ وہ اس نور کے چشمے سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، جس کے بعد پھر ہر گند ان کو اچھی رضا نظر آتا ہے، ہر پانی کا کیسا ہی گندا ہو ان کی لذت کے سامان رکھتا ہے۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر تعلق رکھنا ہے اور قائم رکھنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، تو پہلی بات یہ کہ خدا کی راہ میں محمد رسول اللہ سے محبت کو بھی کبھی حائل نہ ہونے دیں، اور محمد رسول اللہ کی محبت جب آپ کی حقیقت میں آپ پر روشن کرے گی تو ایک پہلو سے وہ آپ کے دل پر بوجھ بھی ڈال دے گی، آپ یہ سمجھیں گے، یعنی حقیقت میں بھی یہ بعض دفعہ یہ دکھائی دیتا ہے، جو فرضی باتیں ہیں وہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، ایک کسی چیمپئن کو آپ نے قریب سے دیکھیں تو اگر پہلے یہ وہم تھا کہ میں چند ڈنڈ نکال کے اس طرح مضبوط ہو جاؤں گا اور میرے مسلز بن جائیں گے، تو واقعتاً کسی پہلوان کو جو عام پہلوان بھی ہو اپنے پاس دیکھیں تو آپ کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے کام اللہ کی رحمت میں بنانے ہیں، یہ اطاعت بھی رحمت سے نصیب ہوگی، اور محمد رسول اللہ بھی رحمت ہی کا ایک شاہکار ہیں، خدا کی رحمت کا شاہکار، اگر محمد رسول اللہ ان عظیم مقامات پر رحمت الہی کی وجہ سے پہنچے ہیں تو تمہاری ہر منزل بھی اس اللہ کے کامل غلام کے پیچھے چلنے کے لیے رحمت الہی سے ہی طے ہوگی، اور رحمت الہی کا مضمون آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تم سچی تمنا لے کر اس کی راہ میں کچھ بڑھو آگے، باقی رستے اللہ طے فرمائے گا، اس لیے وہ جو مشکل دکھائی دے رہی تھی، ناممکن باتیں دکھائی دے رہی تھیں، دنیا کے معاملات میں واقعتا ناممکن ہے، انسان گناہوں سے تعلق توڑے کیسے، اس کا یہ علاج یوں بنے گا، کچھ توڑ لو، جیسے بعض دفعہ ڈرگ ایڈکٹس میرے سامنے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ وہ جو دوائی ڈرگ کھاتے ہو اس کو بھورنا شروع کر دو، یعنی کنارے سے تھوڑی تھوڑی گھسا گھسا کے کم کرنی شروع کر دو، اتنی ہمت بھی نہیں ہے تو سوچ کے کہتے ہیں ہاں یہ ہم کر سکتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ قدم تم اٹھاؤ، اگلا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق بخشے گا، کچھ دن اسی پہ رہنا، پھر تھوڑا سا اور ٹکڑا توڑ دینا، پھر کچھ عرصہ اسی پہ صبر کرنا اور پھر تھوڑا سا اور توڑ دینا. یہ ترکیب میں نے استعمال کروائی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے کام کیا ہے. اور ایسے ایسے لوگ جو سمجھتے تھے ناممکن ہے ہماری یاد میں چھوٹ جائیں, وہ اب دن بدن ان کے بوجھ ہلکے ہوتے رہے, وہ زیادہ آسانی کے ساتھ پھر نیکی کی راہوں پر قدم آگے بڑھانے لگے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ رحمت اللہ کو حاصل کرنا ہے تو اس سے پوچھو جو خدا کی رحمت کا ایک مجسمہ بن گیا, جس کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین فرما دیا اور آپ نے یہ راز سمجھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پانے کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی حرکت ضرور کرو, انیبو اللہ, پھر خدا تمہیں سنبھالے گا اور تم سپردگی کی طرف لازماً حرکت کرو گے. کیونکہ ایک قدم تم نے اٹھایا, 10 قدم خدا نے تمہاری طرف اٹھا دیے. اب یہ جو مضمون ہے یہ مادی دنیا میں بھی اسی طرح خدا کی رحمت کا کو ظاہر کرنے والا ہے. کیونکہ آپ اپنی سستیاں چھوڑ کر ایک دن تھوڑی سی ورزش کر کے دیکھیں, پہلے وہ بڑی بوجھل محسوس ہوتی ہے اور پہلے دن کی ورزش کچھ تھکاوٹ بھی لاتی ہے, کچھ بعض دفعہ دردیں بھی پیدا کر دیتی ہے, مگر اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو پہلے سے بہتر محسوس کرتے ہیں. دوسرے دن کی ورزش کچھ اور, تیسرے دن کی کچھ اور, یہاں تک کہ جو پہلی ورزش تھی اب دوبارہ وہ کریں تو آپ کو ورزش اس کو کہہ ہی نہیں سکتے. وہ ایک آدمی جو 10 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتا ہے, جو شروع میں دوڑے گا تو اول تو چند قدم, بعض دفعہ اگر موٹا ہو تو چند قدم میں سانس پھول جائے گا, دوڑے جائے گا ہی نہیں, اور اس کے بعد پھر جسم کا یہ حال ہوگا جیسے اس نے گھنٹوں دوڑ کی ہے. عام صحت مند آدمی کے مقابل پر تھوڑی سی دوڑ اس کو اتنی تکلیف پہنچا دے گی. اور ایک دفعہ ہمت کرے, ایک دفعہ ارادہ کر لے تو ہر اگلے دن کی دوڑ اس کے وزن کو بھی کم کرے گی, اس کے جسم کو ہلکا کرے گی, اس کے بوجھ اٹھانے کی طاقتوں کو بڑھاتی چلی جائے گی. اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روحانی معارف بیان فرمائے ہیں ان کی تائید میں مادی کائنات اس طرح مستعد کھڑی ہے جیسے غلامانہ شہادت دینے کے لیے حاضر ہو. ایک بھی روحانی مضمون حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا جس کی تائید میں مادی کائنات گواہی نہ دیتی ہے. بس یہ بھی ویسا ہی مضمون ہے. انیبو اللہ میں ایک جھکاؤ سا ہے, ایک جھکاؤ کا شائبہ سا پایا جاتا ہے. گناہوں سے ایک دم خدا کی طرف پلٹنا ممکن نہیں ہے. فیصلہ کرو, سوچو, غور کرو اور پلٹنے کی کوشش کرو. وہ کوشش تمہارے لیے پلٹنے میں آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دے گی. تم خدا کی طرف اس رفتار سے نہیں جاؤ گے جتنی رفتار سے خدا تمہاری طرف آئے گا. یہاں تک فرمایا کہ پھر تم اگر چل کے جاؤ گے تو وہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے گا, اور باقی سفر تو خدا کی گود میں ہوتا ہے, چلنے کی ضرورت ہی نہیں رہا کرتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ابتدا سے تیرے ہی سایہ میں میرے دن کٹے, گود میں تیری رہا میں مثل طفل شیخ. یہ حقیقت ہے بالکل کہ انسان خدا تعالیٰ کی طرف سے سارا سفر محض اپنی کوششوں سے کر سکتا ہی نہیں ہے. شروع میں جو حرکت ہے اس میں کچھ جد و جہد, کچھ قوت آزمائی یہ شامل رہتے ہیں, اور جب انسان ثابت قدم ہو جائے, جب اس کا اخلاص یقینی ہو جائے, خدا کی نظر میں مقبول ہو جائے, پھر باقی سفر گودی میں چلتا ہے, ہمیشہ خود اٹھاتا ہے, سارے کام خود بناتا ہے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی حمد و ثنا میں مسلسل یہی مضمون چل رہا ہے. ہم نے اولاد بھی تجھ سے پائی, فلاں چیز بھی تجھ سے پائی, فلاں چیز بھی تجھ سے پائی, گھر سے تو کچھ نہ لائے, ہر چیز تیری عطا ہے, اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لے کے آئے. तो वहां तक पहुंचना है कि घर से कुछ ना लाएं, क्योंकि घर में है भी क्या जो लेके जाएं। जैसा कि मैंने बयान किया था, अत्ताहियात पढ़नी मुसीबत बन जाती है। अगर गौर करके पढ़ें, रोजाना अर्ज कर रहे हैं अत्ताहियातुलिल्लाह अत्ताहियातुलिल्लाह, सब तोहफे अल्लाह ही के लिए हैं। और फिर तोहफों का जिक्र, जिस्मानी कुर्बानियां, माली कुर्बानियां, और होते क्या हैं दामन में तोहफे जो पेश कर रहे हैं। एक ही तोहफा तो बार बार नहीं दिया जाता, एक दफा तोहफा देकर फिर वापस ले जाओ, फिर दोबारा ले जाओ, फिर वापस ले जाओ, ये तो पागलपन का मजमून है। तो तोहफे का मजमून बता रहा है कि रोज बरोज कुछ ना कुछ और इजाफा आपने हुस्न में करना होगा, कुछ ऐसी बात करनी होगी कि तुम उसे तैयबात कह सको, और फिर खुदा के हजूर हाजिर हो कि ऐ अल्लाह आज मैंने ये सोची है तैयबा। फिर वो कितनी ही मामूली हैसियत की क्यों ना हो, खुदा उसे कबूल फरमाता है और उसके इनामात अता फरमाता है। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि इंसान अपने नफ्स पर गौर और फिक्र की आदत डाले, क्योंकि गफलत की हालत में इंसान को कुछ भी नसीब नहीं हो सकता। शऊर पैदा करो जिंदगी का, मालूम करो तुम कौन हो, क्यों हो, किस हालत में जिंदगी बसर कर रहा हो। शऊर पैदा करो मौत का, एक दिन उसने लाजमन आ जाना है, और उस दिन से पहले पहले खुदा डरा रहा है। मिन कबल याद किया यौमुल्ला लाबैं थी वाला खुल्लत में वाला शफा बखरा, वो और भी है, ये भी मजमून है वाला खुल्लत में थी वाला शफा वाला भी, यानी आयत उसी तरह नहीं पढ़ रहा, आयत के मजमून को आपके सामने उन लफ्जों में रख रहा हूं कि उस दिन से भी डरो जिस दिन कोई सौदाबाजी नहीं होगी, उस दिन से डरो जिस दिन ना दोस्ती काम आएगी ना शफात काम आएगी। बस वो जो शफात पर है, शफात की बात खसूसियत से ये आयत आपके सामने इसलिए रखनी चाहता हूं कि इस मजमून में जो लोग धोखा खा गए, वो शफात का मजमून गलत समझ कर ये समझते हैं कि शफात के जरिए हम बख्शे जाएंगे, मगर आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह ने हुक्म ये दिया है कि अपने इबाद के सवा किसी से वादा ही नहीं करना। बख्शिश का वादा तेरे इबाद से है, गैर इबाद से है ही नहीं, और जो इबाद बनेंगे उनकी शफात काम आएगी। और उस दिन से डरो जिस दिन दोस्ती और शफात, इन दो बातों को खुदा ने इकट्ठा जोड़ा है। अगर दोस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह से होगी तो फिर वो दोस्ती और आपकी शफात जरूर काम आएंगे, मगर तुम डरो इसलिए कि तुमने ना दोस्ती की और ना उस शफात के मुस्तहिक हुए। बस मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को तो नहीं उस दिन से डराया जा रहा कि ना दोस्ती काम आएगी ना शफात काम आएगी, उनको डराया जा रहा है जो इस फर्जी जन्नत में, जिसको जन्नतुल हुमका कहते हैं, बेवकूफों की जन्नत, इस जन्नत में जिंदगी बसर करते रहे और ऐसी ही जन्नत की उम्मीद लगाए बैठे। अल्लाह फरमाता है उस दिन से डरो जब दोस्ती काम नहीं आएगी। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की दोस्ती काम नहीं आएगी? मतलब है तुमने जो दोस्तियां लगाई बैठी लगाई हुई हैं वो तुम्हारे काम नहीं आएंगे। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफात काम नहीं आएगी? नहीं, बल्कि वो फर्जी शफात जो तुम तवक्को लगाए बैठे हो या जिनसे मोहब्बत करते हो उनकी शफात काम नहीं आएगी। बस उस दिन से पहले डरने से एक शऊर पैदा होता है, और जैसा कि मैंने बयान किया था, मौत इस शऊर को बेदार करने के लिए सबसे अहम चीज है। मौत से एक जिंदगी तो बाद में फूटेगी, लेकिन मौत एक अजीब रहमत है कि एक जिंदगी इससे पहले भी फूट जाती है। अगर इंसान मौत का सही तस्वीर मान ले तो जिंदा हो जाता है और फिर मर नहीं सकता कभी। ये दायमी निजात है जो मौत के मजमून को समझने से नसीब हुआ करती है। बस मौत का तसव्वुर बांध कर एक खौफ की हालत अपने अंदर भी पैदा करें, क्योंकि अनीबू के अलावा दूसरी जगह, मैंने पहले भी गालबन आपको बताया था, फिर्रू इलल्लाह का मजमून बयान हुआ है कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं, اور نتیجہ کیا, کیوں ڈرا رہا ہوں, کہ فروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑو. تو محبت سے بھی انسان دوڑتا ہے کسی طرف, خوف سے بھی دوڑتا ہے. محبت سے اس طرف دوڑتا ہے جہاں محبوب ہو, خوف سے اس طرف دوڑتا ہے جہاں خوف سے امن کی جگہ ہو. اور نجات کی امید لگائی جا سکے اس سے. بس یہ دو کیفیتیں ہیں جن کو گہرے غور سے سمجھیں, اپنی زندگیوں میں جاری کریں, اور پھر اپنا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. اور یہ سفر پھر دو طرح سے ہوگا, ایک انیبو اور ایک فرو. فرو کا مضمون گناہوں کی محبت توڑنے کے لیے ضروری ہے. جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو دن بدن اپنے لیے بے چینی اور بے اطمینانی اور رفتہ رفتہ ایک آگ کے سامان پیدا کر دیتا ہے, جس میں پھر وہ جلتا چلا جاتا ہے, کوئی اس کی پیاس نہیں بجھتی. گناہ آخر ایک ایسا موقع آتا ہے جب گناہ کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے. ان بڈھوں کی حالت پر غور کرو جن کی جوانی ساری گناہوں میں ڈھل گئی اور کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ توبہ کرنی ہے, اور پھر گناہ اپنے سارے مسائل پیچھے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, وفا نہیں کرتا, کیونکہ گناہ شیطان ہے. شیطان تو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اور پھر چھوڑ کر خبر بھی نہیں لیتا کہ تم کہاں ہو. اکثر مغربی معاشرے میں جو بوڑھوں کے انجام ہیں وہ آپ کو یہ مضمون سمجھا سکتے ہیں. اکثر اپنے ماں باپ کے گھروں میں نہیں رہتے, اپنے اولاد کے گھروں میں نہیں ہوتے, وہ ہسپتالوں میں یا بوڑھوں کے گھروں میں جا کے جان دیتے ہیں, اور طرح طرح کے مصائب ساتھ, اور پھر جتنے بڑے گناہ ہوں اتنے ہی زیادہ جسمانی عوارض لاحق ہونے شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایڈز کا شکار ہوا ہے, کوئی کینسر کا مریض ہو گیا, کسی کو اور ایسے دکھ لگ گئے کہ جو پیچھے ہی نہیں چھوڑ رہے. ان میں سے بعض عوارض ایسے ہیں جو غلطی سے بھی ہو جاتے ہیں, گناہ ضروری نہیں, مگر گناہ والی سوسائٹی میں یہ عوارض ضرور بڑھا کرتے ہیں اور مصیبتیں بن جایا کرتے ہیں. اور ایسی سوسائٹی جس کا انجام اسی جگہ ہی مصیبت والا اور تکلیف والا دکھائی دے رہا ہے, اور خود گھبرا گھبرا کے یہ کہتے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ہمیں قانون سازی کرو, کسی طرح آئندہ ہمارے ہاں مجرم کم ہو جائیں. اب دنیا کی قانون سازی سے جرم ہٹ سکتا ہی نہیں, حد سے زیادہ جہلانہ خیال ہے. ایک قانون سازی ہے, وہ خدا کی قانون سازی ہے. اس کے سوا گناہ سے انسان نجات حاصل کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کے سامنے رہتا ہے اور قانون اندھا ہوتا ہے, اس کی نظر دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی. اندھا قانون بعض دفعہ بڑے بڑے ظلم کر جاتا ہے, اور بسا اوقات مجرموں پر رحم کر رہا ہوتا ہے. اندھے کا تو سوٹی چل جائے, چاہے شریف پر چل جائے, چاہے خبیث پر چل جائے, اندھے نے تو وار ہی کرنا صرف. تو یہی حال دنیا کے قوانین کا ہوتا ہے. ابھی ایک خبر آئی تھی کہ کچھ تین لڑکے بیچارے 18 سال تک ایک ناکردہ گناہ کے جرم میں قید تنہائی کی مصیبت برداشت کرتے رہے, ایک عذاب برداشت کرتے رہے. اور وجہ یہ ہوئی کہ پولیس نے ایک اور مجرم سے ان کے خلاف, یہ سمجھتے ہوئے کہ واقعی یہ مجرم تھے, ان کے خلاف جھوٹی گواہی بنوائی, اور اس کی موت کے بعد جو کاغذات نکلے تو تب جا کے پتہ چلا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے. اور ایسے ماں باپ یا ان کے رشتہ دار جو زندہ ہوں گے, تصور کریں ان کی کیسی دردناک زندگی کٹی ہوگی. جانتے ہیں کہ معصوم ہیں, مگر اندھے قانون نے نہیں چھوڑا ان کو. اور کئی ایسے گناہگار ہیں جو بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں, قانون وہاں پہ پہنچتے ہیں کچھ نہیں. بس ایک ہی قانون ہے جو اللہ کا قانون ہے, اور اس کے حوالے سے گناہ کٹ سکتے, ختم ہو سکتے ہیں, گناہوں کی زندگی کٹ سکتی ہے, ورنہ نہیں کٹ سکتی, ہمیشہ اسی طرح جاری رہے گی. بس اللہ تعالیٰ نے موت کو جو بار بار پیش فرمایا ہے, اس کو غور کریں تو فروا الی اللہ کے معاملے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور یاد رکھیں کہ یہ زندگی اتنی لمبی تو ہے ہی نہیں کہ لمبے تجربے کرتے چلے جائیں. शुरू में ये भी मजमून है कि जल्दी करो, कहां भटक रहे हो, देर ना करो, क्या पता किस वक्त मौत आ जाए, इसलिए तेजी से दौड़ो और गुनाहों से निकलने की कोशिश करो। अब ये गुनाहों से निकलना तो बहुत बड़ी बात है, इंसान अपनी बदअखलाकियों से भी नहीं निकलता। कई दफा मैंने देखा है कभी बीवी बदअखलाक हो उसको समझाया जाए, या खामन बदअखलाक हो उसको समझाया जाए, बदअखलाक हो तो एक दूसरे से और भी ज्यादा गुस्सा करते हैं, और फिर बाद में मन्नतों के खत आते हैं, आपने किस मुसीबत में डाल दिया है। ऐसे खबीस इंसान को नसीहत की है जो अब इस बात का बदला ले रहा है कि अब मैं तुम्हें मजा चखाऊंगा, तुमने शिकायत की क्यों थी, अब पता चलेगा कि जबरदस्त कौन है, अब आवाज दे दो उनको को आके तुम्हें बचा ले। एक जगह वाकई ये हुआ, यानी इस किस्म के मजमून की बातें तो आती हैं मगर इन्हीं अल्फाज में, खामन ने बीवी को मारा जबरदस्ती की, ज्यादती की, अब आवाजें दो अपने खलीफा को वो आ जाए और तुम्हें बचाए, क्यों शिकायत की थी मेरी। मैंने उसको जवाब में लिखा, उसको कहो कि मैं तो तुम्हें आवाज नहीं दूंगा, ये तुम्हारी मदद करेंगे, मैं उसको आवाज दूंगा जो तुम्हें पकड़ सकता है, उसकी पकड़ से बचो, वो हर जगह है। तो मौत के बाद तुमने लाजिमन उसके हजूर हाजिर होना। तो ये फिरू अल्लाह का मजमून है जो मौत के ताल्लुक में ज्यादा खुल जाता है, वरना इंसान अपनी जिंदगी में तकब्बुर में मुब्तला सोचता भी नहीं। तो जब हमने ये देखा कि बदअखलाकियों में मुलव्वस इंसान भी फिरार नहीं इख्तियार कर सकते बदअखलाकियों से, बड़ा मुश्किल काम, तो फिर बड़े गुनाहों में जो मुब्तला हों वो कैसे फरार इख्तियार करेंगे। तो वहां भी पहली बात यह है कि अल्लाह को बुलाओ, उसकी तरफ झुको, से मुराद यह है कि किसी दिन गौर करो, अगर समझते हो कि बहुत मुश्किल है तो दुआ के जरिए अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह ताला हमारे लिए बड़ा मुश्किल है इन गुनाहों से बचना। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बाद में अगले जुमे में इंशाल्लाह मैं बाज़ दुआएं आपके सामने रखूंगा, हैरान रह जाएंगे कितने इस इंकिसार के साथ, गिरियाज़ारी के साथ अर्ज करते हैं कि या खुदा मुझ में ताकत ही नहीं है कि मैं अपने गुनाहों से बच सकूं, तू ही है जो रहम फरमा, तू मुझे बचाए। बस हर सफर खुदा की मदद से होगा, इसीलिए फरमाया ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह या मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना होना, मोहम्मद रसूलल्लाह की अताअत भी उसी की रहमत से नसीब होगी। गुनाहों से बचने का मजमून भी रहमत से ही इस ताल्लुक रखता है। बस दुआएं करते हुए अगर आगे बढ़ो तो अल्लाह ताला आपकी तौफीक को बढ़ाता चला जाएगा। परीक्षाओं की तहरीर जहां तक पड़ी हुई थी निशान डाल लेना। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ